وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم، حضرت والا نے سنائے کہ ایک مرتبہ میرے شیخ کے جو مرشد تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، لکھنؤ تشریف لے گئے. لکھنؤ کے اندر خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں، اور انگریز وائسرائے کی آمد کا دن تھا اور لکھنؤ پورا سجا ہوا تھا دلہن کی طرح، پتیاں اور خوب تماشے تھے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں موٹر کار ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن خواجہ صاحب کے پاس موٹر تھی، اور حضرت خواجہ صاحب نے حضرت پھول پوری کو موٹر پر بٹھایا. پہلے تو اسٹیشن لینے کے لیے گئے، تو پہلے تو حضرت کا سامان خود اٹھایا، پھر اس کے بعد کیونکہ معاشات دو صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، دونوں حالانکہ پیر بھائی تھے، لیکن خواجہ صاحب نے حضرت پھول پوری کا بستر سر پر اٹھا لیا ڈپٹی کلیکٹر ہو کر. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی لیکن قلی کو بلا کر اس کو دے دیا، اور میرے مرشد فرماتے کہ خواجہ صاحب نے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ عالم ہیں اور آپ اللہ والے ہیں، میرا جی یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کا بستر اٹھاؤں، لیکن میں چونکہ حکومت کا ملازم ہوں انگریز حکومت کا، اور سی آئی ڈی ہر جگہ گھومتی رہتی ہے، اگر میں نے آپ کا بستر اٹھا لیا تو یہ رپورٹ چلی جائے گی اور مجھے پھر جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ڈپٹی کلیکٹر کو یہ منع ہے، جو عہدہ دیا گیا یہ اس کو منع ہے، اس لیے میں اپنے دل پر جبر کر کے یہ بستر حوالے کر رہا ہوں قلی کے، ورنہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ حضرت میں خود اٹھاؤں آپ کے اکرام میں کہ آپ عالم ہیں. حضرت نے سنایا تھا کہ ایک ڈپٹی کلیکٹر منتخب ہوا تو وہ اپنے گاؤں جا رہا تھا چھٹی پر، تو انگریز حکومت نے اس کو ایک ملازم بھی ساتھ میں دیا، جاؤ ان راستے پر تم ان کی خدمت کرنا. رستے میں ایک جگہ اس نے اسٹیشن آیا تو ہولے کا شوقین تھا، چنے ہرے ہرے جو چنے ہوتے ہیں جس کو ہولے کہتے ہیں، اور ہولے ہولے کھاتے جاؤ اور سبھی کھاتے جاؤ، اس میں عجیب لذت ہوتی ہے. اب وہ اسٹیشن آئے تو ڈپٹی کلیکٹر بجائے ملازم کو اتارنے کے خود گیا اور چنے خرید کر لے آیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ واپس آیا چھٹی سے تو حکومت نے اس کو معطل کر دیا. اس نے کہا جب تمہارے پاس ملازم موجود تھا تو تم اتر کر کیوں گئے، ہم نے تمہیں ملازم اسی کام کے لیے دیا تھا، کیونکہ سی آئی ڈی بھی ساتھ میں ہوتی تھی، حکومت اپنے ملازم کی نگرانی بھی کرتی ہے، تو سی آئی ڈی ساتھ میں تھی، اس نے رپورٹ دے دی کہ ڈپٹی کلیکٹر صاحب اسٹیشن پر کھڑے ہو کر چنے کھا رہے تھے. اسی طرح میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالی اپنی محبت کا کوئی عہدہ عطا فرماتے ہیں، پھر اس کی نگرانی خود بھی کرتے ہیں کی نگرانی خود بھی کرتے ہیں اور اس کو کسی خلاف اصول کام میں مبتلا نہیں ہونے دیتے. اور سرکاری اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو ان کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھو, اور لیکن صحبت میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرما, مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما, اور اپنی ارادے کو اپنے فضل اور رحمت کے شامل حال فرما تاکہ میں اللہ والا بن جاؤں, میرا تزکیہ ہو جائے. کیونکہ تزکیے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں, تزکیے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں, اور تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, کہ صحابہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے ایک شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کامیاب پاک نہیں ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہے پاک فرما دے, یعنی اللہ کا ارادہ شامل حال ہونا چاہیے, تب اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تزکیے کی دولت تو ملے گی اللہ والوں کے دروازے سے, اپنے بڑے کے دروازے سے, مشائخ کے دروازے سے تزکیے کی دولت تو وہاں سے ملے گی, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت اور ارادہ بھی مانگتا رہے. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں, اپنے ارادے کو جس کے شامل حال فرما دیتے ہیں, پھر اس کو اپنا فضل اور اپنی رحمت کے بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما کر اپنا فضل اور رحمت اور اپنی مشیت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے دعا بھی مانگتا رہے ساتھ ساتھ. صرف صحبت میں بیٹھنا کافی نہیں ہے, ورنہ صحبت یافتہ تو ہو جائے گا, کہے گا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ اتنے زمانے سے ہوں, لیکن مخلوق جب اس کے اخلاق کو دیکھے گی کہے گی ہائے یہ صحبت یافتہ تو ہے لیکن ظالم فیض یافتہ نہیں ہے, اس کے گندے اخلاق کی وجہ سے اور اس کے کرتوت بلکہ کراتیت کی وجہ سے, اس کی حرکتوں کی وجہ سے. جب مخلوق اس کو ننگی فلم دیکھتے ہوئے پکڑے گی, ننگی تصویریں, تب کہے گی ہائے افسوس اس ظالم کو کیا ہوا, اس کی شکل تو شاہ بازو جیسی ہے لیکن کان تو اس کے گدھ جیسے ہیں, مردہ خور ہے, مردہ پرست ہے یہ, کہ ابھی تک ننگی فلموں میں اٹکا ہوا ہے, ننگی تصویروں میں اٹکا ہوا ہے ظالم, یہ ابھی تک فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. یہی مخلوق پر دیکھ کر حیران ہوگی کہ اس کو کیا ہو گیا, کہ یہ تو باز شاہی کے ساتھ رہتا ہے, سلطان کے ساتھ رہتا ہے, سلطان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے, لیکن ہائے افسوس کہ اس کے اخلاق نہایت گندے ہیں. تو پھر مخلوق بھی روئے گی. اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم بھی تر نہیں ہے, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر اور روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم بھی تر نہیں ہے, کہ مخلوق تو رو رہی ہے ہماری گندی حالت کو دیکھ کر کہ اس ظالم کو کیا ہوا, اور میں یہ رو رہا ہوں کہ ہائے میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, ندامت ہی نہیں ہے, توبہ ہی نہیں ہے. اور جو ظالم گناہ کر کے توبہ نہ کرے, ندامت نہ ہو اس کو, اس کا مطلب اچھے اخلاق ابھی سے ملے نہیں ہے. کیونکہ اچھے اخلاق میں میرے دوستو یہ بھی شامل ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کر لے, اور یہ ظالم توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے اخلاق سے محروم ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی مار ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس پر فضل اور رحمت اور مشیت اس کی شامل حال نہیں ہے. اس لیے وہ چند دن بغیر گناہ کے گزارتا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ آتا ہے, کہ گناہ کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی یہ سانپ ہے, ابھی مچھلی نہیں بنا. ابھی کیا ہے, یہ سانپ ہے, ابھی مچھلی نہیں بنا. کیونکہ جس دن مچھلی بن جائے گا پھر پانی کے بغیر رہ نہ سکے گا. اور جو پانی میں جس کو ٹھنڈک لگنے لگے پھر وہ دھوپ میں آ کر سکائی کرے, تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ معرومی فرماتے ہیں دائم اندر آپ کارے ماہیت, ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. دائم اندر آپ کارے ماہیت, کہ ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. اور مار رہا با او کجا امرائیس, اور سانپ یہ کیسے اس کے امرائی کا دعویٰ کر سکتا ہے, مچھلی ہونے کا دعویٰ, جبکہ وہ پانی میں کچھ دیر کے لیے ذرا مچھلی پنا دکھاتا ہے. لیکن کیونکہ پانی کے عادی نہیں ہے نا, پانی ابھی اس کی خصلت اور خاصیت نہیں بنی ہے, لہذا پانی کی ٹھنڈک اس کو مجبور کرتی ہے پانی سے باہر نکلنے پر اور دھوپ سیکنے پر, تاکہ اس کی رگوں میں خون جم نہ جائے. اور یہ دھوپ بھی سیکتا ہے. اسی طرح جو ظالم دو چار روز کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن پھر کہتا ہے کہ میں گناہ کے لیے بے چین اور پاگل ہو جاتا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی یہ سانپ پنا اس کے اندر داخل ہے, ابھی اس کے اندر سانپ کا زہر داخل ہے, گندے اخلاق کا زہر, گناہوں کا زہر ابھی اس کے اندر موجود ہے. خطرناک ہے یہ زہر. یہ زہر اس ظالم کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا, یہ گناہ کی گٹر لائن میں ایسے بھاگے گا جیسے پخانے کے کیڑے کو پخانے سے نکالو, اس کو خوشبو کی طرف آپ لے جانا چاہے وہ نہیں جائے گا, وہ پخانے میں ہی بھاگے گا. ایسے ہی ظالم کا حال ہے جو اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے محروم ہے, کہ آپ نکالیں گے یہ پھر وہی بھاگے گا. اور پخانے کو, گٹر لائنوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے گا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ علامت کس بات کی ہے؟ یہ علامت ہے کہ ابھی یہ مچھلی نہیں بنا, کیونکہ مچھلی بن جائے گا تو پھر جب مچھلی بن جائے گا تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, اسی طرح یہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر, اللہ تعالی کی یاد کے بغیر رہ نہ سکے گا. اللہ تعالی کی یاد میں ڈوبنا کیا دور کیا چیز ہے, گناہ کرنا کیا چیز ہے, گناہ کے تصور اس کو موت معلوم ہوگا. گناہ کا تصور اس کو موت معلوم ہوگا میرے دوستو. اور آج کیا بات ہے, گناہ کا تصور تو دور کی چیز ہے, گناہ میں ڈوبے میں اور ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو کیا بات کیا ہے کہ بات یہ کہ ابھی ہمارے اندر مچھلی پنا نہیں آیا, کیونکہ جب مچھلی پنا آ جائے گا تو کیا فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ, نیست زرغبن وظیفہ ماہیاں, نیست زرغبن وظیفہ ماہیاں, کہ وظیفوں کا یہ مچھلیوں کا یہ وظیفہ نہیں ہے, ناغا دے دے کر پانی میں جانا یہ مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے. ذاکے کے بے دریا ندارس ان سے جا, کہ بغیر دریا کے تو مچھلی کو موت ہے. اسی طرح سے میرے دوستو اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے کہ بغیر اللہ تعالی کی یاد کے اس کو موت معلوم ہوتی ہے. گناہ کا تصور اس کے لیے دل پر زلزلہ طاری کر دیتا ہے. گناہ کا تصور اس کو دل پر زلزلہ مثل دیتا ہے, ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ تصور کے میں نافرمانی کروں. آج ہمارا یہ حال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا بھی مچھلی پنا ملا نہیں ہے. ہم صحبت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و رحمت کی بھیک نہیں مانگتے, شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو پورے نہیں کرتے. ہم سے فجر کے امتحان کا پرچہ نہیں حل ہو رہا, فجر کا پرچہ ہم سے حل نہیں ہو رہا. کمال ہے, یہ تو مبتدی کا کام ہے بھائی, یہ تو ابتدائی بچے کا کام ہے. الف با تا سا پڑھنے والا ہے نا, یہ تو اس کا کیا کام ہے. ابھی تک ہم سے یہ بھی پرچہ حل نہیں ہو رہا. یہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ ابتدائی بچوں کا کام ہے بھائی, اللہ تعالی کی محبت کے راستے کے بچے ہیں جو. ایک مٹھی داڑھی رکھنا تو ان کا, ہم سے ابھی یہ بھی پرچہ حل نہیں ہو رہا. یہ شلوار ٹکنے سے اوپر کرنا یہ بچوں کا کام ہے بھیا, اور ہم سے ابھی یہ پرچہ بھی حل نہیں ہو رہا. اور ہم اللہ کی محبت کے, اللہ تعالی کی محبت کے منار پر چڑھیں گے, آسمان پر چڑھیں گے, ابتدائی پرچہ ہم سے حل نہیں ہو رہا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے, رحمت مانگے, کہ کیا بات ہے کہ گناہ کے بغیر چین اور سکون نہیں مل رہا. جب تک ننگی فلم نہ دیکھے, جب تک ننگی تصویریں نہ دیکھے, جب تک حرام کاری نہ کرے, گناہ نہ کرے, اس کو چین نہیں ملتا. کیا مطلب؟ اس کے اندر زہر ہے, سانپ والا زہر ہے. وہ سانپ والا زہر اس کو اللہ تعالی کی یاد میں زیادہ دیر رہنے ہی نہیں دیتا. جیسے سانپ کو زہر اس کا مچھلی سانپ کا زہر اس کو پانی میں نہیں رہنے دیتا، اسی طرح سے میرے دوستو نافرمانی کا زہر اس کو، وہ گندگی غلاظت اس کو جو ہے اللہ کی یاد کے دریا میں رہنے نہیں دیتی کہ ضرور جب تک نہ کرے اس کو چین نہیں آتی، نیند نہیں آتی جناب، گناہ کے بغیر نیند نہیں آتی لوگوں کو، کیا یہ مزاج ہے نا، قسمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری قسمت کو بدل دے، ہمارے بڑوں کے صدقے میں ہمارے سانپ پنے کو مچھلی پنے سے تبدیل کرے. لیکن میرے دوستو دعا مانگتا رہے، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، مانگتے رہو. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو جب ڈپٹی کمشنر حکومت مقرر کرتی ہے، ڈپٹی کمشنر، پھر اس کو سرکاری گاڑی دیتی ہے، سرکاری ڈرائیور ملتا ہے، سرکاری جھنڈا ملتا ہے، سرکاری گارڈ ملتا ہے، سرکاری ملازم ملتا ہے، سرکاری مکان ملتا ہے، سرکاری دفتر اور سرکاری پروٹوکول بھی ملتا ہے اس کو. یہ سب حکومت کا کام ہے. حشم خدم کہ اگر حکومت اپنے ملازم کو کسی جگہ بھیجتی ہے تو پہلے اس کے پروٹوکول کا انتظام بھی کرتی ہے، فل پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالی سے بھیک مانگو کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت کی بھیک مجھے عطا فرما، اور اپنی مشیت اور ارادے کو میرے شامل حال فرما. تب کیا ہوگا، پھر اللہ تعالی کی طرف سے جب اللہ تعالی اس کو اپنی فضل و رحمت سے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب فرما لیں گے، پھر اس کے بعد اعمال اولیاء، افعال اولیاء، گفتار اولیاء، کردار اولیاء، رفتار اولیاء، کیفیت و جذبات اولیاء اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے اسے، اور حفاظت اولیاء بھی دیں گے. اگر پھر کیا، پھر اگر وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہے گا تو جانے نہ دیں گے، سب اس کا بدل دیں گے میرے دوستو. پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی حفاظت اور رحمت کی، حفاظت کی رحمت کی چادر میں رکھیں گے اس کو، اور ایسا کر دیں گے کہ وہ خود بھی بھاگنا چاہے گا تو بھاگنے نہ دیں گے. ایک مرتبہ فیصلہ فرما لیں اس کو، ایک مرتبہ. اس لیے میرے مرشد نے کیا فرمایا ہے، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دائرہ محبوبیت میں ایک مرتبہ داخل فرما لیتے ہیں پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا، پھر کبھی مردود نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم مستقبل پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ داخل ہی اس کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ داخل ہی اس کو فرماتے ہیں کہ جس کو مردود نہیں ہونا ہوتا. ورنہ اگر محبوب بنا کر مردود فرما دے تو پھر اہل محبت کا کیا عالم ہوگا. اور جس کو دیکھیں کہ پہلے تو بڑی محبوبیت کے اعمال پھر اچانک گڑبڑ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ سلیکٹ ہی نہیں ہوا تھا، منتخب ہوا ہی نہیں تھا کہ داڑیاں رکھ کر داڑیاں منڈ رہی ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر پھر چڈیاں پہنی جا رہی ہیں، ہر وقت تہجد، اشراق اور اوابین کے والے ننگی فلم اور ننگی تصویریں دیکھتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں. کیا ہے اصل میں، اس کو اللہ تعالی نے ابھی منتخب فرمایا نہیں تھا، اور یہ انتخاب صحبت اہل اللہ کی برکت سے ہوتا ہے، ان کے دروازوں پر یہ انتخاب ملتا ہے، یہ فضل و رحمت مشیت کی بھیک اللہ والوں کے دروازوں سے ملتی ہے. اس لیے دروازے کو نہ ناپے کہ جی ذرا مشہور پیر ہونا چاہیے، شہرت، مشہوری یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے. مشہور تو شیطان بھی ہے. وہ جیسے میرے مرشد نے سنایا، معرومی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آپ بہت روئے. اگلے دن تہجد کا وقت تھا، کسی نے آپ کو اٹھایا اور جگایا، تو حضرت معاویہ اٹھ گئے، پوچھا ہمیں خیریت، حضرت تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، صحابی ہو کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے. میرے مرشد نے فرمایا کہ تہجد کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، کہ تہجد کی نماز کو لازم کر لو اپنے اوپر. اس کے چار فائدے ہیں. نمبر ایک، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے صالحین اللہ والے گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے. نمبر دو، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دے گی، اللہ تعالیٰ کی قربت دلا دے گی. نمبر تین، مغفرت للسیئات، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، کفارہ بنے گی. گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. نمبر چار، ومنہاتن عن الاثم، اور گناہ سے بچنے کی اسٹیم اور پاور ملے گی، طاقت ملے گی، گناہ سے بچنے کی قوت ملے گی. ومنہاتن عن الاثم، اب میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں جزائے خیر دے، کروڑوں حیات عطا فرمائے حضرت پر، حضرت کی اولاد پر. کیا فرماتے ہیں، آج کل رات 3 بجے اٹھنا مشکل ہے، گو کہ بجلی والے آج کل یہ کام خوب کرتے ہیں، تہجد کے لیے ضرور اٹھاتے ہیں، یہ ڈیوٹی انہوں نے سنبھال لی ہے، لیکن ہم سے پھر بھی نہیں اٹھا جاتا. فرمایا کہ کمزوروں کے لیے بتاتا ہوں کہ عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھ کے 2 نفل پڑھتے ہو، اس نفل کے اندر تہجد کی نیت کر لو، اسی نفل میں تہجد کی نیت کر لو تو تہجد گزاروں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث شریف نقل کر کے کہ کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ سب چاہے تہجد کی نماز ہے. لہذا فرماتے ہیں فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحْجُدْ تَحْصُلُ بِالتَّنَفُلِ بَعْدَ صَلَاةُ الْعِشَاءَ قَبْلَ النَّوْمِ، سونے سے بھی پہلے عشاء کے بعد جو نماز پڑھ لی جائے وہ سب تہجد ہے. ہاں بے شک آدھی رات کو افضل ہے، لیکن افضل کی وجہ سے فاضل سے بھی رہ گئے. پتہ چلا 3 بجے اٹھ کر پڑھیں گے، اس لیے بعض لوگ مسئلہ پڑھ لیتے کہ بہتر ہے کہ وتر کی نماز نہ پڑھو رات کو پڑھو. پتا چلا وتر کی کیوں کہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھیں گے، پتا چلا وتر کیا پڑھتے، تہجد کیا پڑھتے اور وتر کیا پڑھتے، فجر کی نماز بھی نہیں ہے. اس لیے یہ حکم جو ہے یہ مرتبہ اعلی مقام کے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کو یقین ہے انشاءاللہ کہ میں ضرور فجر میں اٹھوں گا، فجر میں کیا تہجد میں تہجد پڑھوں گا پھر وتر پڑھ لوں گا، یہ اس کے لیے ہے. اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، کمزوروں کے لیے. میں کمزوروں کی اس وقت میں کمزوروں کی سائیڈ لے رہا ہوں، میں بھی کمزور ہوں نا، اس لیے میں کمزوروں کی سائیڈ لے رہا ہوں. کیا کہ عشاء کے بعد 2 سنت کے بعد 2 نفل 4 نفل 6 نفل 8 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اور پھر وتر پڑھ کے اس کے بعد آرام سے سو جائے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، بھائی یہ بھی کافی ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور دوسرے ایک طبقہ اور بھی ہے جو تہجد میں اٹھتا ہے ماشاءاللہ، اور ان کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹنا یہ بھی مستحب ہے، لہذا وہ لیٹتے ہیں اور لیٹ کر پھر 11 بجے اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز غائب. اس لیے مشورہ کریں، اور عام مشورہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے اسی میں تہجد پڑھ لے، تاکہ تہجد کی یہ نعمت بھی مل جائے. اور اگر ایک آدمی کو افضل درجہ نہیں مل رہا، ایک آدمی کو کہتا ہے میری کوالیفیکیشن اتنی ہے کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ ملنی چاہیے، میری کوالیفیکیشن اتنی ہے. اب 1 لاکھ کی ابھی تو اس کو ملازمت مل نہیں رہی، 15,000 کی مل رہی ہے، تو عقل مندی کا کیا تقاضا ہے، 15,000 والی تو لے لینا. 1 لاکھ کے چکر میں پتا چلا وہ بھی گئی، روٹی تو ملے گی، مرنے سے تو بچ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، افضل درجہ بے شک افضل ہے، سبحان اللہ کیا کہنا، لیکن مشورہ کرے شیخ سے. آج کل اگر رات کو اٹھ جائیں، اب اس کے بعد پہلے تو سب کو آنکھیں دکھاتے پھرتے، یہ جو آنکھ دیکھ رہے ہو میری لال، آج تہجد میں آنکھ کھلی تھی، بہت رویا اللہ کے لیے، اس لیے آج آنگے سب کو گاتے پھر رہے ہیں کہ جناب نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، حضرت نے اس کو بھی نقل کیا کہ لوگ استنجا کے لیے ڈھیلے رکھتے تھے نا کلوخ لینا، اب وہ اٹھے پہلے تو اٹھیں گے، دھڑ کر کے دروازہ کھلا، آوازیں نکالی، دھڑ دروازہ کھولا، وضو کر رہے، کلیاں مار رہے، سارے محلے کو اٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد استنجا جو کر رہے ہیں استنجا کے ڈھیلے بھی زور سے مار رہے، پتا چلے کہ جی حضرت صاحب تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ہماری ماں فرماتی ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کے لیے اٹھتے تھے خاموشی کے ساتھ، رائے کہ میں سوتی رہتی تھی، آپ آرام سے وضو کر کے آتے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اور اتنی جگہ نہ ہوتی کہ آپ سجدہ کرتے تو آپ جاتے ہوئے میرے پاؤں میں گدگدی کرتے، میں پاؤں سمیٹتی آپ سجدہ کر لیتے. اللہ اکبر، کیا ادا ہے دیکھیے، نیند خراب نہیں کرتے. اور ہم تہجد کے لیے اٹھے تو بات کی تو چیز ہے، پہلے اسی وقت زور سے غرارے ماریں گے، ناک پھڑکیں گے، اس کے بعد دھڑ دروازے بند کریں گے کہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، پھر تسبیحیں زور زور سے پڑھیں گے تاکہ سارا محلہ اٹھے، اور پھر اس کے بعد آنکھیں لال بھی بتانی ہے، یہ جو آنکھیں لال یہ تہجد میں بہت رونا نصیب، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ حماقت اور بیوقوفی کی نشانی ہے. یہ تہجد پڑھنا تو نعمت ہے، لیکن اس کو دکھاتے پھرنا اپنی لال لال آنکھیں، اور سبزی والے کو بھی کہہ رہے ہیں دیکھ آج ذرا جلال ہے، آج ذکر جلالی کیا ہے میں نے، آج جلال چڑھا ہوا ہے، دو آلو زیادہ ڈال ورنہ جلا کے خاک کر دوں گا تجھے. بیوی کی بھی پٹائی کر رہے ہیں، کیا نام رکھا ہوا ہے، جلال چڑھا ہوا ہے، آج جلال چڑھا ہوا ہے، ذکر کا جلال ہے مجھ پر. ارے ظالم، ذکر کا جلال ہوتا ہے یا جمال ہوتا ہے، پہلے یہ تو پوچھ، جلال ہوتا ہے یا جمال ہوتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جمال غالب تھا یا جلال غالب تھا؟ جمال تھا. اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے لیتے ہیں اس پر جمال کو غالب کرتے ہیں، بغیر جمال کے مخلوق کی خدمت ہو نہیں سکتی، لہذا شان جمال غالب ہونا چاہیے. تو ذکر کا تو اس پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو سارے عالم کو شکر کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مٹھاس، اس ظالم کے اندر مٹھاس کیوں نہیں ہے، یہ کڑوا کیوں ہے، اس کے اخلاق بجائے حامل مٹھاس ہوں، کڑواہٹ کیوں ہے اس کے اخلاق میں، تو پتہ یہ چلا یہ خالق کے جلووں سے محروم ہے، مزاج میں اخلاق میں مٹھاس نہیں ہے. مٹھاس غالب ہونی چاہیے، جمال غالب ہونا چاہیے. تو اس لیے تہجد پڑھ لے اور تہجد گزاروں میں شامل. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ہو گیا نا تعجب کبھی بیچ میں، آسان طریقہ بھی ہو گیا، محروم کسی کو نہیں ہے، دو پڑے چار پڑے تو سبحان اللہ. لیکن آسان کام کو بھی جو نہ کرے پھر وہ جیسے نواب واجد علی کے کچھ مریل سست تھے، تو ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، حکیم الامت میں سنایا، نکما ہوتے نا بعض لوگ سست جن کو مریل ٹٹو بھی کہتے ہیں، یہ بھی لفظ ایک لغت زیر استعمال ہوتی ہے، ابھی کیا مریل ٹٹو ہے تو، سست بالکل نکما. جیسے ایک بیوی ایک شوہر تھا مرد، وہ بالکل نکما ہلتا ہی نہیں تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر کاہلی کا عالمی مقابلہ ہو تو تو اول آئے، نکمے پن کا کاہلی کا. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون، تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون. تو ایسے ہی تو کاہل تھے نکمے. اب وہ ایک نے آواز، ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا، اس کو آواز دی، او بھائی گھوڑے والے. اس نے پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا یار یہ چنا رکھا ہے ذرا یہ میرے منہ میں ڈال دے. تو اس نے گھڑ سوار نے کہا تو عجیب بے وقوف ہے کہ چل خود اٹھا کے نہیں ڈال رہا تو تیرے برابر میں ایک شخص بیٹھا اس کو کیوں نہیں کہتا، اس کو بولا وہ اٹھا کے ڈالے. اس نے کہا میں ہرگز نہیں ڈالوں گا، یہ بڑا مطلبی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کل ایک کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اور اس نے بھگایا نہیں. یہ حکیم الامت نے اپنے باپ سے سنایا تھا یہ واقعہ. تو ایسے بھی نکمے ہیں. تو پھر میرے دوستو، کرنے کے کام تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں، کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہلے گا ہی نہیں، اب وہ لیٹرین کے لیے اس کو لگا ہے زور سے، فل اسپیڈ سے آ رہا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں، وہ تو اٹھے گا بعد میں اور وہ پہلے نکل جائے گا. تو جس طرح سے آدمی ہمت کر کے لیٹرین جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، ذرا معمولات میں بھی چست ہو. کبھی کبھی سستی سمجھ میں آتی ہے، یہ کیا سستی کو عادت ثانیہ بنا لینا؟ بس اس سستی کے راج چستی سے کرے، اور اس سستی کے لیے شیخ کو اطلاع بھی کرے کہ میں ایسا سست ہوں، کاہل آدم ہوں، اور کاہلی کے مقابلے میں اول آؤں گا. تو میرے پیارے دوستو، تہجد کا نسخہ بتا دیا نا، اب اگر کوئی عمل نہ کرے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو ایک پیش کر دیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اٹھایا کہ اٹھیے حضرت، صحابی رسول ہو کر آپ تہجد نہیں پڑھ رہے؟ حضرت معاویہ اٹھے، دیکھا بھائی وقت ہے امت کا، شکریہ ادا کیا. پھر پوچھا رہے بھائی تو ہے کون؟ تو بادشاہ کے گھر میں، امیر المومنین کے گھر میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو نیکی کا کام بتا رہا ہوں، آپ سوال جواب شروع کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک نیک کام کے لیے ترغیب دے رہا ہوں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ آپ تہجد پڑھیے، کل بھی آپ کی تہجد فوت ہو گئی تھی. امیر المومنین ہو کر، صحابی رسول ہو کر، کاتب وحی ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہو کر آپ یہ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بڑا چرب زبان ہے، باتیں بنانی آتی ہیں، لیکن پہلے بتا تو ہے کون، میں تیری چکر بازی میں نہیں آؤں گا، سچ سچ بتا کون ہے تو. اب وہ جو شخص تھا اس نے کہا آپ پوچھتے ہی ہیں تو میں بتا دوں آپ کو، میں ہوں مشہور زمانہ، مشہور پہ بات چلی تھی نا. اس نے کیا کہا؟ میں ہوں مشہور زمانہ لیکن بدنام زمانہ، یعنی میرا نام کیا ہے؟ ابلیس، شیطان، شیطان اٹھانے پہنچ گیا. تو حضرت عمر، حضرت امیر المومنین نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا تو ابلیس ہو کر تہجد کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے، شیطان ہو کر. اس نے کہا حضرت بس رہنے دیں، میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں، میں نے بھی بڑی عبادت کی ہے، معلم الملائکہ اور چپے چپے پر سجدہ کیا ہے میں نے، مجھے آپ ایسے معمولی نہ سمجھے، میں بھی عبادت کا عادی ہوں، اس لیے مجھے بھی پتا ہے کہ عبادت میں کیا لذت ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کیوں محروم رہے. حضرت معاویہ نے فرمایا او مردود، تو مردود ہے، تو مجھے چکر دے رہا ہے، سچ سچ بتا راز کیا ہے، میں تیری چکر بازی میں، ابلیسیت میں نہیں آؤں گا، بتا کیا راز ہے، تو مجھے تہجد کے لیے اٹھائے کیوں رہے. اس نے کہا حضرت آپ بہت اصرار کرتے ہیں، تو سن لیجئے، بات یہ ہے کہ کل جب آپ کی تہجد کی نماز قضا اور فوت ہوئی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روئے اور گڑگڑائے تھے، تو رونے گڑگڑانے سے جو اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب اور درجہ ملا وہ تہجد سے نہ ملتا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ تہجد ہی پڑھ لیں، زیادہ اونچے نہ جائیں. اسی سے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ شیطان بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی پہ لگا دیتا ہے، شیخ کی مجلس سے دور کرنے کے لیے اسے کسی اور کارے ثواب میں لگا دیتا ہے. وہ اپنا کام ثواب کا کام کرے گا بے شک، لیکن اس سے زیادہ وہ خود اللہ والا بن جائے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی، وہ صلاحیت جو اللہ والوں کی صحبتوں میں آ کر ملتی ہے وہ صلاحیت یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود بھی متقی بنے گا بل اور اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مقبولیت ملے گی، نہ صرف یہ بلکہ ان کے اندر یہ بھی صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ دوسرے کو بھی اللہ والا بنا دے. یہ مقبولیت اور محبوبیت اور حفاظت مردودیت یہ صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہاں نہ جائے، اس لیے اس کو کہتا ہے اور بھی تو نیکی کے کام ہے، چاہے یہ نیک کام نہیں ہے، سب شیخ کی مجلس میں جانا نیک کام ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ مقبولیت سے بچانے کے لیے وہ اس کو نیک کے کام میں لگاتا ہے کہ دیکھ یہ بھی تو نیک کام ہے، یہ کر. لہٰذا وہ اس کام میں لگتا ہے، شیخ کی مجلس کا ناغا کرتا ہے، اور شیخ کی صحبت سے جو اس کو درد عظیم ملتا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور مقبولیت ملتی اور مردودیت سے حفاظت ملتی، وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. اس طرح شیطان بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی پہ لگا دیتا ہے. اس نے شیخ کو بتائے اپنا ہر احوال بتائے کہ صاحب یہ معاملہ ہے، اب بتائیے میں کیا کروں. شیخ جو تجویز کرے اس کو بلا چونو چرا تسلیم کر لیں، کیونکہ وہ رستے کی گھاٹیوں سے واقف ہے اور اللہ تعالی کی محبت اور معرفت سے واقف ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کس چیز سے اللہ تعالی کا قرب خاص اور محبوبیت ملے گی اور مردودیت سے حفاظت ملے گی، وہ اس کو خوب سمجھتا ہے. لہذا جب وہ سمجھتا ہے تو پھر اس کو وہی سمجھائے گا، وہ عمل کروائے گا جس سے محبوبیت مل جائے، چاہے عمل بظاہر چھوٹا معلوم ہوتا ہو. اور کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک میرے مرشد نے سنایا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے وقت امام فقہ حنبلیہ کے بڑے امام صاحب رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. ایک شخص دریا پر وضو کر رہا تھا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے آئے. وہ مزدور تھا تو دریا کا بہاؤ جدھر تھا تو پہلے وہ مزدور بیٹھا ہوا تھا، پھر امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو جب امام صاحب آ کر وضو کرنے لگے تو اس کو خیال ہوا امام صاحب اللہ والے ہیں، یہ عالم ہیں، اللہ کے پیارے، اتنا شخص وقت کا اتنا بڑا محدث ہے، فقہ کا امام ہے، امام وقت ہے. تو امام صاحب کو میرا مستعمل پانی وہ پہنچ رہا ہے. ادا وہ شخص اٹھ کر امام صاحب کے دوسری طرف چلے گیا کہ پہلے امام صاحب کو پانی ملے پھر اس کو ملے، دریا کے رخ کے طرف بیٹھ گیا وہ. تو میرے مرشد فرماتے کہ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. اس نے کہا سب میری اس بات پر کہ تم نے میرے مقبول اور عالم اور محدث بندے کا ادب کیا، صرف اس ادب کی وجہ سے میں تجھے اپنی جنت عطا کرتا ہوں، تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. کچھ نہیں پوچھا، سب اس مقبولیت اور اس ادب کرنے پر میرے دوستو یہ نعمت عطا کی. اس لیے ہم جو ان اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، ادب خصوصاً، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت عظیم الشان نیکی ہے ادب. اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنے محبوبیت اور مقبولیت کے رستے پر ڈالتا ہے اور جس کو مردودیت سے حفاظت عطا فرماتا ہے اس کو بادب بناتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. توفیق ادب دیتا ہے، یہ بڑی چیز ہے. اس لیے ادب کا سیکھنا اور سکھانا یہ اللہ والوں کا معمول ہے کہ ہر چیز کا ادب کرو. ایک ایک چیز اور ادب نام ہے ہر چیز کو اس کے موقع پر استعمال کرنے کا. لہذا بزرگوں نے یہاں تک جیسے لکھا کہ شیخ جس کمرے میں ہو اس کی طرف پاؤں بھی مت کرو، یہ تک ادب لکھا. اور شیخ جہاں بیٹھتا ہو وہاں پر بیٹھو بھی مت. کیوں؟ کیونکہ اگر تم شیخ موجود نہیں ہے تم وہاں بیٹھ گئے، گویا کہ تم شیخ کا تقاضے تقابل کر رہے ہو کہ جیسا شیخ ویسا میں. یہاں تک لکھا جس جائے نماز پر وہ نماز پڑھتا ہو وہاں نماز بھی مت پڑھو، اس پر اس جگہ بھی جیسا وہ کرتا ہو ویسا مت کرو، نقل مت کرو اس کی، کیونکہ گویا کہ تم اپنے کو یہ دکھا رہے ہو کہ جیسا شیخ ویسے ہم اور تم برابر ہیں. یہ برابری کہہ رہا ہے، یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب آدمی کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. بے ادب کتنی عبادت کرتا رہے، اس لیے کتنے لوگ ہیں
تہجد ہے، ذکر تلاوت، لیکن بلا کے بے ادب ہوتے ہیں، اخلاق کے گندے ہوتے ہیں، اور ایسا شخص خدمت دین سے محروم رہتا ہے. خدمت دین سے کیا محروم رہتا؟ یہ تو خدمت دین تو بہت عظیم و شان چیز ہے، یہ شخص تو اللہ تعالی کی محبوبیت سے بھی محروم رہتا ہے، اور مردودیت کی طرف لے جاتی ہے بے ادبی. بے ادبی مردودیت کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے کتنے لوگ ہیں جن کا کام ہے علماء پر تنقید کرنا. اس لیے کیا سکھایا کہ دیکھو، جو تم جس سلسلے میں داخل ہو، جس بزرگ سے تعلق ہو، تو دوسرے اولیاء اللہ کی تحقیر مت کرو. پر کوئی حنفی ہے، اگر کوئی حنفی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یا ان کے کسی امام کی، محدث کی بے ادبی نہ کرے. یہ ہے جناب، کسی کی بے ادبی جائز نہیں ہے. اگر کوئی سلسلہ چشتیہ میں ہے تو نقشبندی، قادری اور سہروردی حضرات کی بے ادبی نہ کرے، سخت بے ادبی کی چیز ہے. اگر اپنے شیخ کی مجلس جاتا ہے تو کسی اور پیر کی، ایسی اپنے شیخ کی بڑائی کرنا کہ جس سے دوسرے پیر کی، دوسرے اللہ والے کی تحقیر آتی ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. دیکھو بھائی، کوئی آدمی اپنے چچا کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، ماموں کے ساتھ کرتا ہے، کیوں جی؟ جی بڑے ہیں ہمارے، سب بڑے ہیں، اس لیے سب کی عظمت اور عزت سراخوں پر. دعا لے ان سے، ان سے دعا لے، ان کی خدمت کرے، لیکن اصلاح اپنے شیخ سے کروائے. یہ بھی طریقہ ہے. بچہ جیسے ہوتا ہے نا، خالہ کی گود میں بھی جائے گا، پھوپھی کی گود میں بھی جائے گا، چچا کے پاس بھی جائے گا، چاچی مومانی سب کے پاس جاتا ہے بچہ، نانی کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن دودھ کس کا پیتا ہے؟ اپنی ماں کا. جاتا سب کے پاس ہے، لیکن جب بھوک لگتی ہے بھاگتا اپنی ماں کے پاس ہے. بس تمام اولیاء اللہ کی عظمت سر آنکھوں پر، کوئی آئے ان کی خدمت کرے، ادب کرے، کہیں جانا ہو وہاں کوئی اللہ والا موجود ہے اس سے دعائیں لے، لیکن اصلاح اپنے شیخ سے کروائے. دیکھو اس میں ادب آ گیا نا، پتا یہ چلا کہ اصلاح تو کا تو شیخ ہی کرے گا، لیکن شیخ کو یہ نہ دیکھے کہ مشہور کون ہے. شہرت سے کام نہیں بنتا. اسی پر تو بات چلی تھی ابھی، شیطان کا قصہ، کہ شیطان کتنا مشہور، فرشتوں میں مشہور تھا، معلم الملائکہ اس کا لقب تھا، عزازیل اس کا نام تھا، مثل جبرائیل، مثل میکائیل، عزازیل اس کا نام تھا، فرشتوں جیسا نام، لیکن مردود ہوا، ساری چیزیں چھن گئی. اور کس چیز نے مردود کیا؟ تکبر نے مردود کیا. اتنا خطرناک مرض ہے کہ بس. لہذا شیطان، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ شیطان جس کو مردود کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ تکبر کا مرض ہی داخل کرتا ہے، کیونکہ اپنے اوپر آزمایا ہوا ہے نا، تجربہ کیا ہوا ہے کہ یہ چیز مردود بنائے گی. لہذا وہ مردود بنانے کے لیے تکبر ہی کا مرض داخل کرتا ہے. کیا مطلب؟ تکبر کے مرض میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، بتر الحق، حق بات کو چھپانا. نمبر دو، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. لہذا اس کو حق معلوم ہے، حق معلوم ہے، لیکن نہیں کرے گا. جیسے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ بات ہے تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، اپنے شیخ سے مشورہ کر لو، لیکن کہے گا کہ پتہ ہے شیخ سے مشورہ کروں گا، میرے خلاف کرے گا، شیخ سے پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی حال ہے، اصلاح ہی نہیں کرواتا کہ شیخ سے پوچھوں گا تو شیخ منع کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ پتا چلا یہ حق کو چھپا رہا ہے، لوگوں کو حقیق سمجھتا ہے. اس کے اندر جو یہ خاصیت آ گئی، اب یہ مردودیت کی خاصیت ہے میرے دوستو، تکبر کا مرض مردود بنا دیتا ہے، اور ایسا خطرناک مرض ہے کہ امتی نبی سے لڑ جاتا ہے، بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے. شیطان لڑا نا، امتی نبی سے لڑ گیا. لہذا کتنے واقعات ہیں ایسے لوگوں کے، منافقین کے، جو صحابہ کے بھیس میں تھے، ایمان لے آئے بظاہر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ پڑے. کتنے حکیم الامت کے ایک خلیفہ تھے، سنو جناب، اتنے بڑے عالم تھے کہ حکیم الامت کی تقریر کو فوراً عربی میں نقل کر لیتے تھے. ایسے عربی دان تھے، حضرت کے خلیفات بھی تھے، حضرت کے ساتھ حج بھی کیا تھا، اور مجدد کے ساتھ کی صحبت اٹھانے والے، حضرت کے مدرسے میں ملازم تھے. سب کس بات پر جھگڑا کیا؟ تنخواہ کے اوپر، صرف تنخواہ کے اوپر جھگڑا کیا. حکیم الامت سے انہوں نے کہا تنخواہ بڑھا دیں، حضرت نے فرمایا ابھی حالات نہیں ہیں، حالات ہو جائیں گے تو میں کر دوں گا. کوئی نہیں، ان کو بس چڑھ گئی. وہی بات ہے کہ اللہ تعالی رحم فرمائے. تو وہ شخص حکیم الامت کا ملازم، عالم، خلیفہ قابل ہو کر حکیم الامت سے لڑ پڑا، اور خط کیا لکھا؟ خط لکھا السلام علی من اتبع الہدا، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لکھتے تھے، ایسے خط لکھا اس نے. یہاں تک کہ حضرت کو اس کے رد میں لکھنا پڑا، ایک موزی مرید رسالہ لکھا حضرت نے، ایک موزی مرید اذیت دینے والا مرید، مردود ہوا. ایک شخص حکیم الامت کا صحبت یافتہ خادم، میرے مرشد خود فرماتے ہیں کہ اعظم گڑھ کے اندر اس کو میں نے دیکھا، وہ نماز ہی نہیں پڑھ، جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اور کس کا خادم؟ حکیم الامت کا خادم، اور خادم خاص. تو خادم خاص جو بنتا ہے نا اپنی خدمت میں پیش پیش، اس کا دماغ زیادہ خراب ہوتا ہے، اپنے کو سمجھتا ہے کچھ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب جماعت کی نماز نہیں، تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت پھلپوری سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، حکیم الامت کے خادم ہو کر یہ ظالم نماز نہیں پڑھتا جماعت کی؟ تو حضرت پھلپوری نے بتایا کہ اس پر اللہ کی مار ہے، اور وہ مار گیا دو وجہ سے. ایک تو یہ ظالم اپنی ماں کو ستاتا تھا، اپنے ماں باپ کو اذیت دیتا تھا، ماں باپ کو ستاتا تھا، اور نمبر دو کہ خانقاہ میں جو علماء آتے تھے، جو اللہ والے دین سیکھنے آتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، یہ حکیم الامت سے شکایتیں لگا لگا کر، انسان ہے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کام تھا چغلیاں لگا کر یہ حکیم الامت سے ڈانٹے پلواتا تھا لوگوں کو. اس بات پر اس پر یہ عذاب ہے کہ اس نے اللہ والوں کی بدعا لی ہے، اللہ والوں کی آہ لی ہے. زبان سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اب بتاؤ کوئی آدمی کو غلط بات پر ڈٹوائے گا، وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، دل سے تو آہ نکلے گی نا، بس اس کی آہ نے اس کو پکڑ لیا. تو اس شخص کا یہ حال تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں، کوئی کہے جماعت سے نماز پڑھو، کہتا ہے میں مسجد جاتا ہوں، لیکن حکیم الامت کا انتقال ہو چکا. یہ فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ حکیم الامت مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈا لے کر، اور میں مسجد کے قریب جاتا ہوں، مجھے ڈنڈے مار کے مسجد سے نکال دیتے ہیں، گھسنے نہیں دیتے مجھے مسجد. ایسی چیز ہے میرے دوستو، بیعت بھی اتنا خطرناک مرض ہے. اور وجہ کیا؟ اپنے کو افضل سمجھنا. تو مردود جس طریقے سے، جس راستے سے ابلیس ہوا، وہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو بھی ایسے ہی مردود کرے. اسی لیے تو اللہ والے کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے. اور میرے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے. مت سمجھ، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، اس کو ظلم اور ستم مت سمجھ. تو وہ شیخ چاہتا ہے تو فنا ہو جائے، تیری انا مٹ جائے، تکبر کا مرض جائے، عجب کا تیرے اندر نہ ہو، تو اپنے کو حقیر سمجھے، اور یہ اس کو ظلم سمجھتا ہے. جو ظالم اپنے شیخ پر اعتراض کرے اور سمجھے کہ میرا شیخ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر یہ مرید فلاح کیسے پائے گا؟ جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہو اور سمجھتا ہو ارے حضرت کو کیا پتا، جو مجھے پتا ہے حضرت کو کیا پتا، اس کے علم کی جو نفی کر رہا ہے اور اپنے کو باکمال سمجھ رہا ہے، کیا حضرت کو کیا پتا جو ہمیں معلوم ہے؟ جو اپنے شیخ کو یہ سمجھے کیا ان کو کیا پتا، یہ تو یہیں رہتے ہیں، دنیا میں تو ہم جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ جو ظالم یہ اپنے شیخ کے بارے میں سمجھتا ہو کیا حضرت کو کیا پتا کہ حق کیا ہے، حق تو میرے ساتھ ہے، تو یہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ مردود ہو کے رہے گا، اور اس کی مردودیت کے آثار امت دیکھے گی. جو میرے شیخ کے ساتھ ایک میرے شیخ کے بھی خلیفہ تھے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، جانتا ہوں میں ان کو. حضرت ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی، حضرت نے کوئی بات سنائی، سب لوگ ہنسنے لگے، اور وہ جو خلیفہ تھا جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں وہ نہیں ہنسا. اچھا جب وہ نہیں ہنسا تو میں نے اس کو دیکھا، مجھے بھی بڑا عجیب لگا کہ بھائی شیخ کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ جب شیخ ہنسائے تو سب کو ہنسنا چاہیے، یہ ادب ہے اس کا. اب اللہ والا جس کو سمجھ رہا ہے وہ تو لطیفہ سنا رہا ہے، وہ بھی ہنس رہا ہے اور بھی ہنس رہے ہیں، اور یہ بڑے اللہ والے بڑے آسمان پر چڑھے ہیں، ان کو ہنسی نہیں آ رہی. یہ سخت گستاخی اور بے ادبی ہے. شیخ ہنس رہا ہے، مرید نہیں ہنس رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں میں فاصلے ہیں. اس شخص کا دماغ میں خشکی بڑی ہوئی ہے اور یہ مردودیہ تک لے جائے گی اس کو خشکی. شیخ ہنس رہا ہے، یہ نہیں ہنس رہا. اب وہی ہوا، حضرت کی مجلس میں سب ہنسے وہ نہیں ہنسا. میں نے بھی اس کو دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ صاحب یہ کیسی ہے کہ سب ہنس رہے ہیں، علماء بھی موجود، اللہ والے بھی موجود، بڑے بڑے لوگ سب ہنس رہے ہیں اور یہ نہیں ہنس رہا. خیر مجھے بھی بڑا عجیب لگا. تھوڑے دن کے بعد انہی صاحب کے بیٹے نے ایک مضمون شائع کیا، وہ عالم ہے بیٹا، یہ عالم نہیں ہے، مضمون شائع کیا اور وہ مضمون ایک رسالے میں چھپا. آپ ادھر ٹیک لگا لیں نا، یہاں ٹیک لگا کے پاؤں سیدھے کر کے بیٹھ جائیں، ادھر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، ہاں ادھر لگا لیں، ادھر ادھر، ہاں آ جائیں، آ جائیں ادھر ٹیک لگا لیں. وہ بےچارے معذور ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، وہ کب ستون سے ٹیک لگا لیں گے. ہاں بس اب پاؤں سیدھے کر لیں، پاؤں سیدھے کر لیں اب اور کان مجھے دے دے، کان مجھے دے دے، رکھے اپنے پاس دے مجھے دے. اب وہ جو وہ میرے شیخ سے تعلق رکھنے والا حضرت نے اس کو اجازت بھی دی، اس کا بیٹا عالم ایک مضمون چھاپا ایک رسالے میں، حضرت نے وہ مضمون بھی پڑھا، فرمایا کہ دیکھو یہ مضمون درست نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے، لہذا اس پر توبہ شائع کرو، تم نے مضمون چھاپا ہے اب اس کی رد کرو. اب ان کو دیکھیے، پہلے تو بیٹا لڑا، پھر بیٹے کی حمایت میں ابا بھی لڑا، اور شیخ کا خلیفہ بھی ہو کر اپنے شیخ سے لڑا. حضرت خاموش ہو گئے کہ جب ایک آدمی ایسی بدتمیزی کرے اور شیخ عالم بھی ہے، بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے، اور پھر شیخ ہے، حضرت خاموش ہو گیا، ایسے بدتمیز آدمی کو کیا بولے، اس نے بڑی بدتمیزی کی حضرت سے. خیر حضرت خاموش ہو گئے، کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت کا مزاج ہے کہ بحث نہیں فرماتے، جس نے بات کہہ دی سمجھا دی ٹھیک ہے مان لیا تو آمننا و صدقنا، عمل کرو، اس پر نہیں مانتے تو بھائی تمہاری مرضی، جھگڑے کی وہی نہیں ہے. حضرت خاموش ہو گئے، خلافت منسوخی آنا جانا چھوڑا انہوں نے. پھر اس شخص کو میں نے خود دیکھا، اس خلیفہ کو، اتنے بڑے بڑے ناخن، بال بڑے بڑے، مونچھیں یہاں لٹکی ہوئی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، اذان ہو رہی ہے مسجد نہیں جا رہا، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، ایم آر آئی، الٹرا ساؤنڈ، سب علاج کروا لیے، ڈاکٹر بڑے سے بڑا چھان مارا، پتا نہیں چل رہا کیا بیماری ہے اس کو. آج تک وہ شخص بیمار ہے، نہ موت آتی ہے نہ زندگی، ایک ایک برس نہاتا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ناخن، یہ عالم اس کا. اس لیے بزرگوں نے کیا فرمایا کہ ہاتھی کو چھیڑو، ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو، یہ مثل مشہور ہے دورانی صاحب، ہاتھی کو چھیڑو، اس کے بچے کو نہ چھیڑو. لہذا اللہ تعالیٰ کا کفر کرو، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس وقت، لیکن اگر اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ من آزالی ولیجن، کہ جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی، فقط آزنتہ للحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے علماء اولیاء اللہ میں سے ہیں، جبکہ ہندوستان پاکستان ایک تھا، تو حضرت جو ہے وہ اس بات پر تھے کہ پاکستان نہ بنے، حضرت کا ایک موقف تھا. تو جو مسلم لیگ کے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے پاکستان بنے، اور حضرت حامی بھی اسی میں تھے، چاہتے تھے پاکستان بنے، ہم بھی اسی اس کے ہیں، لیکن کبھی بھی حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کے ساتھ ہمیشہ محبت کا معاملہ، کیونکہ ایک موقف ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ یہ اچھا سمجھتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں دوسرے پر، اختلاف تھا، رائے کا اختلاف تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر تانا زنی کی جا رہی ہے، پوائنٹ مارے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، آپس میں بے انتہا محبت، ملنا جلنا بیٹھنا، لیکن رائے کا اختلاف تھا، وہ حضرت اس کو اچھا سمجھتے تھے، وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے. تو کتنے مسلم لیگیوں نے حضرت مدنی کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کیا، بعضوں نے تو کیا کیا کہ حضرت کے سامنے ننگے ہو کر ناچے، ایسے بھی نالائق لوگ تھے وہ. وہ سیاست اپنی جگہ، لیکن بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، لہذا ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہی لوگ جو اس طرح ناچے، ان کی پاکستان جب بنا تو ان کے باندھ کر ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو ان کے سامنے ننگا کر کے نچایا ہندوؤں نے. یہ وہ عذاب تھا جو اللہ تعالی نے ایک ولی کو ستانے کے اوپر دیا. اختلاف اپنی جگہ ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، رائے کا اختلاف اور چیز ہے، لیکن اس کو ذاتی نشانہ بنانا یہ اور چیز ہے. اللہ والے کا ادب ہے میرے دوستو، حضرت مدنی اللہ والے ہیں، ہم ان کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. لذا اس شخص کا یال اور وہی بیٹا، اب سنو آگے سنو، وہ عالم بیٹا اپنے باپ کی جائیداد، کیونکہ باپ نے ایک ملک سے بڑا پیسہ کمایا، بڑی زمین ہے اس کی، بڑے پلاٹ ہیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کی، کروڑوں کروڑ کا مالک باپ، وہی جائیداد کو اپنے نام کروا لیا، عالم ہو کر باپ کی لات مار دی. آج باپ بے آر و مددگار پڑا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہے، اور اس پر کیا عذاب ہے وہ الگ ہے، وہ بھی جانتا ہوں میں. تو میرے پیارے دوستو، جس نے کسی اللہ والے کو ستایا اس کا دل دکھایا، اور جو شیخ ہو یہ شخص کیسے پھلا پائے گا، جو سمجھتا ہے کہ میرے شیخ کو کیا پتا جو میں جانتا ہوں، اپنے شیخ پر جو اعتراض کرتا ہے، اس نے کسی اللہ والے کے دروازے کو بھی نہ ناپے کہ کون کتنا مشہور ہے. یہ دیکھے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت کا درد ہے کہ نہیں ہے، صاحب درد ہے کہ نہیں ہے، صاحب تاثیر ہے کہ نہیں ہے. مشہوری نہ دیکھے، مشہوری دیکھنا گویا کہ چاہتے ہیں مجھے بھی شہرت ملے، اور بس آیا جی بیعت کر لو. ارے بھائی بیعت کر لیا، بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد ہے اصلاح کرانا، اپنے حال کو پیش کرنا کہ میرے اندر یہ گندے گندے اخلاق ہے، میرے اندر یہ گناہ کی عادت ہے، میں یہ نیکی کے کام نہیں کرتا، یہ فرائض واجبات میں سستی کرتا ہوں، یہ پیش کرنا. اب صرف یہ تھوڑی کہ بیان میں آ کر بیٹھ گئے، بیان سن لیا اور چلے گئے. اور مرید اس کو بولتے ہیں، یہ مرید نہیں ہے. مرید وہ ہے جو اپنے احوال کو بتائے، اطلاع کرے، اور شیخ اس پر جو تجویز کرے اس پر عمل کرے، تب میرے اور پھر عمل کرے. کس نیت سے؟ کہ میرے شیخ نے جو میرے لیے بتا دیا، ارشاد فرما دیا، اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے. سر جھکا دے، پھر دیکھے کیا نفع ہوتا ہے. تھوڑے دن میں خود شیخ کو کہے گا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا، پتہ چلے گا. تو میں دوستو، میں سنا رہا تھا کہ خواجہ عزیز حسن مزدوب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر حضرت میرے شیخ صاحب درونی صاحب پورپوری کو لکھنؤ لے گئے سجا ہوا تھا. تو حضرت نے گاڑی میں موٹر میں جا رہے تھے کہ تاکہ پتا چلے کہ ملا کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے. آج عجیب معاملہ ہے، ملا کے پاس گاڑی ہے، ملا کے پاس بھی گاڑی، مولوی صاحب بھی مرغی کھائیں گے. ایک صاحب نے کہا، یعنی عجیب سوال کیا، پوچھنے لگے تم کھاتے کہاں سے ہو. میں نے کہا جو آپ مجھے زکات دیتے ہیں میں وہی کھاتا ہوں. خاموش. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، تم نے پوچھا کیسے یہ سوال، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہ جی تمہیں کون کھلاتا ہے؟ کہ جی اللہ کھلاتا ہے. میں نے کہا تجھے اللہ کھلاتا ہے، مولوی کو تیرا باپ کھلاتا ہے کیا؟ میں نے تم سے سوال پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو، نے دیا نہیں، اور تم کو ہے پھر کیا تکلیف ہے تم کو؟ وہ تکلیف ہے، وہ تکلیف پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مولوی کے پاس اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا کھانا دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ حسد ہے. لہذا ایک امام سے میں نے کہا کہ بھائی تم موٹر سائیکل خرید لو، اتنے تم پیدل آتے جاتے ہو، ٹیکسی میں اتنا پیسہ لگاتے ہو، تو اس سے بہتر تم موٹر سائیکل خرید لو. تو کیا کہتے آگے سے؟ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں نے موٹر سائیکل لے لی میرے مقتدی مجھے نہیں چھوڑیں گے. یہ عالم ہے، مقتدی کا بھی اتنا خوف. بات کیا ہے؟ جو اللہ والوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے مخلوق کسی غلامی سے اس کے نجات مل جاتی ہے، اور جو اللہ والوں کی غلامی نہیں کرتا اس کو مخلوق کی غلامی کرنی پڑتی ہے. تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ خواجہ صاحب نے حضرت پھلپوری سے کہا کہ حضرت ابھی ایک شعر ہوا ہے، پھر شعر سنایا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے. آج جو 16 سال کی لڑکی کو دیکھ کر پاگل بنے ہوئے ہو، ہاں ہائے ہائے یہ لڑکا، یہ ننگی فلمیں، یہ تصویریں، آہ کیا مزہ ہے، ارے یہ سب مزے ختم ہونے والے ہیں. وہی لڑکی 16 سال کی جب 60 برس کی بڑھیا ہوگی، پونے 12 عمر کا چشمہ، کالے بال سفید ہو جائیں گے، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑ جائیں گی، دانت گر کر باہر آ جائیں گے، کمر میں راشا، کمر جھک جائے گی کمانی کی طرح، ہاتھ میں راشا، گردن میں راشا، لڑکھڑا کر چلے گی، تب اس کو دیکھے گا؟ اب اس کو گنڈیری چوسنے کو دے گا؟ اب اس کو موبائل کا بیلنس ڈال کے دے گا؟ اب اس کو چکن کڑھائی کی آفر کرے گا؟ عید پر نیا جوڑا دلائے گا وہ لڑکے کو جس کی داڑھی مونچھ نکل آئی ہو؟ بس میرے دوستو، میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھو یہ ہر چیز کی رنگینی، ہر چیز کا جمال، ہر چیز کا کمال، ہر چیز کا حسن یہ زوال پذیر ہے. اس کے عروج کو مت دیکھو، ہر عروج کے بعد اس کا جو ہے تباہی ہے، بربادی ہے. لہذا بعد میں کیا حال ہوگا؟ لہذا دنیا کا بھی یہ حال ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، زندگی کو اس عیش و عشرت میں نہ گزارو کہ جی عیش حلال مزہ لو، لیکن اللہ کی محبت سیکھ کر اللہ تعالیٰ کا درد حاصل کرو تاکہ مرنے دنیا میں بھی چین سے رہو، اللہ والے بن کر مرنے کے بعد بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے. ورنہ اگر آئے کھایا پیا اور لیٹرین میں نکال دیا اور چلے گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی اس بے مقصد کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق حاصل کرنا. اور یہ کیسے ملے گا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملے گا، ان کے پاس بیٹھنے سے ملے گا. صرف عبادت کرنے سے یہ چیز نہیں ملتی. جب تک بندہ کسی اللہ والے جس کا تعلق آخرت سے ہے، عرش سے جس کا تعلق ہے، آخرت سے جس نے اپنا رشتہ جوڑا ہے، کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت کا درد لیا ہے، تو میرے دوستو اس کی صحبت سے یہ درد ملے گا کہ وہ بھی اللہ والا بنے گا. اب میرے شیخ کی مجلس روزانہ 4-4 5-5 مجلس ہوتی ہے، صبح 11 بجے، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، پھر کھانے کے بعد، اتنی مجلس ہو رہی ہے. تو بس میرے دوستو جو اللہ کی محبت کا درد حاصل کرے گا دنیا میں بھی اس کو چین ملے گا، مرنے کے بعد بھی چین ملے گا. اور یہ درد کیسے ملتا ہے؟ یہ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، یہ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے. پھر شیخ ساری جہاں سے بھی مہربان نکلا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اللہ والوں سے حاصل کرے. ورنہ جینا مرنا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی زندگی ہوگی، لیکن ایک دن میرے دوستو یہی عیش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی موٹر، اپنی گاڑیاں یہی چھوڑ کر مر کر چلا جائے گا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بلکہ میرے مرشد فرماتے ہیں یہ دولت اس کو 2 لات مار کر قبل میں دھکیل دے گی، یہ دولت 2 لات مار کر قبل میں دھکیل دے گی. قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد لے کر اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے اس کو منور بھی فرماتے ہیں، پھر اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ منور بھی ہوتا ہے، پھر اس کے پاس دوسرے لوگ بیٹھ کر اللہ کی محبت کا درد کا نور حاصل کرتے ہیں. نہ صرف خود اللہ والا بنتا ہے بلکہ ایک جہان کو اللہ والا بنا کر پھر دنیا سے جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ ہے زندگی، ورنہ اس فانی زندگی کے پیچھے پڑے گا، فانی دنیا کے چکر میں آئے گا، اس کا گلیمر، اس کی چکا چوند، اس کی روشنیوں کو دیکھے گا تو پاگل بنے گا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں نور عطا فرمائے، ہماری فہم میں نور عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم ہم کو عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی قدر اور ان کی خدمت اور ان کی محبت، ان کے ادب کی توفیق عطا فرما کر اپنی نسبت اولیاء صدیقین ہماری جانوں کو عطا فرمائے. اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. میرے شیخ کو 130 سال کی عمر صحت عافیت خدمات دینیہ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ میرے شیخ کو, حضرت کی اولاد کو اور سارے عالم کے خدام اور دینی مراکز کی حفاظت فرما. اپنا یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت اور اس کی دولت عطا فرما. اپنا وہ فضل اور وہ رحمت ہمارے شامل حال فرما. اپنے ارادے کے ساتھ یا اللہ ہمارا تزکیہ ہو جائے, ہم کامیاب ہو جائیں. یا اللہ ہمیں کامیابی کی راہ عطا فرما, ہمیں کامیابی کی راہ پر ڈال دیجئے, ہماری حفاظت فرما دیجئے, استقامت عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ بے راہ روی سے اور گمراہی سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ ہمیں باادب بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے قلب کو اپنی محبت سے بھر دیجئے, ہم سب کو جذب فرما لیجئے, مردودیت سے حفاظت فرما, اہل محبت میں شامل فرما, شریعت و سنت ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اللہ والوں کی سچی غلامی عطا فرما, مخلوق کی غلامی سے نجات عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو, ہمارے بڑوں کو خیر و عافیت سے رکھے, ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, صاحب اولاد کو ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح بیوی رشتے عطا فرما, اور جو لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. اے علی مخبیر, ہمارے جملہ حاجات کو یا اللہ اپنے فضل سے پورا فرما, ہر شر فتنے غم سے مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما, دونوں جان کی خوشیاں عافیتیں راحتیں نعمتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرما, مغفرت بے حساب عطا فرما, جنت میں اولی داخلہ عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ اپنی محبت میرے شیخ کے صدقے میں, اللہ والوں کے صدقے میں اپنی محبت کے نشر کے لیے ہماری جانوں کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ, اور یا اللہ تعالیٰ آداب محبت بھی عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ آداب نشر محبت بھی عطا فرما. یا ہر گناہ نافرمانی سے ہم سب کو بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما. اور اے علیم و خبیر, اپنے کرم سے ہم سب کو یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی نعمت عطا فرما, اور اللہ والا ہم کو ہمارے گھر والوں کو بھی بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, صلى الله على النبي الامي, ورحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا.